الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ اپنے مصائب حاجات مشکلات کے لیے بیماریوں میں اور تنگ دستی میں اور چاہے خوشحالی ہی کیوں نہ ہو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے طلب کرنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے یہاں تک کہ اگر ان کی حاجات بھی پوری نہ کی جائیں تب بھی اللہ سے مانگنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر قناعت شکر نصیب فرما دیتے ہیں اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے انہوں نے عجیب بات کہی ہے فرمایا کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جس سخن گفتن بآں شیریں دہاں یعنی اللہ کے جو عاشق ہیں مثنوی میں ہے یہ شعر کہ اللہ کے جو عاشق ہیں اللہ سے جو جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کا مقصود سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر اپنے محبوب سے باتیں ہو جائیں گی تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو جائیں گی یہی ان کا مقصود ہوتا ہے ہماری اور ان کی دعاؤں میں فرق ہے دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں اور یہ صحیح ہے جائز ہے دعا یہ بھی عبادت ہی شمار ہوگی لیکن دعا کے بھی درجات ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اس یہ نیت کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب سے باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر باتیں ہو جائیں گی چاہے ہماری ضرورت پوری ہو نہ ہو محبوب سے باتیں ہو جائیں گی یہ بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیں یا ہماری نیت خالص نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہیں لیکن عبادت کے درجات ہیں یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا مقصود ہو اسی لیے جو اذان دی جاتی ہے ہر نماز کے وقت اذان 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 پانچوں وقت اذان دی جاتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانے کان میں اذان دی جاتی ہے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے اس کا مفہوم ہی یہی ہے پہلے ہی کلمہ یہی ہے اللہ اکبر بھائی نہ تمہارے ماں باپ بڑے ہیں نہ تمہارا معاشرہ بڑا ہے اور نہ تمہاری برادری ہے نہ تمہارے دوست احباب بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں اللہ سے مانگو اللہ کی مان کے چلو اللہ سے مانگو جو تمہیں مانگنا ہو جو سوال کرنا ہو بڑے سے مراد کیا ہے سب سے بڑھ کے دینے والے سب سے بڑے مرادیں پوری کرنے والے سب سے بڑے امیدوں کے پورے کرنے والے سب سے بڑھ کر توقعات پر پورا اترنے والے سب سے بڑے کارساز وہی ہیں اللہ اکبر اذان کی ابتدا بھی انہی کلمات پر ہے اور اذان کا اختتام بھی انہی کلمات پر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ سکھایا گیا ہم کو کہ بھائی اللہ سے بس اللہ تعالی سے تعلق ہم قائم رکھیں پھر اللہ اپنا نظام چلاتے ہیں جو اس طرح تعلق قائم کر لے اللہ تعالیٰ اس کا نظام خود چلاتے ہیں من افلح ما بینہ وبین اللہ افلح اللہ ما بینہ وبین الناس جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو اللہ درست کر دیتے مخلوق سے اس کے معاملے کو اللہ پھر درست کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں آج معاملہ سارا اسی کا ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ سے درست نہیں کیا ہوا اور شکایت کرتے ہیں مخلوق سے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. حالانکہ قصور اپنا ہے کہ ہم پہلے ہم تو دیکھیں کہ کتنے اللہ کے احکامات ہیں جو ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، کتنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن پر ہم جان بوجھ کے عمل نہیں کر رہے. پہلے اس کو درست کریں پھر مخلوق کو بعد میں دیکھیں. فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. میں نے عرض کیا نا کہ سارا اختلاف پیدا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ توقعات ہم نے اللہ کے بجائے مخلوق سے باندھی ہوئی، امیدیں اللہ کے بجائے مخلوق سے رکھی ہوئی ہیں، بھروسہ اللہ کے بجائے مخلوق پر کر رکھا ہے. امیدیں اللہ تعالی سے، بھروسہ اللہ تعالی پر، توقعات اللہ تعالی سے، تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. اور یہ سارے ان چیزوں کا رخ مخلوق کی طرف ہو تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لہذا اذان میں اللہ تعالی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. ہم تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، بس اذان ہو گئی، ایک روٹین جس کو کہا جاتا ہے، معمول ہے، بس وہ پورا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس کا بہت خطرناک نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. مجھے یاد آیا وہ وہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ مرقات کی شرح میں، 11 جلدوں میں عربی زبان میں شرح لکھی ہے مرقات مشکات شریف کی، جس کا درس ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اثر کے بعد مشکات کا. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم دمشق گیا ایک محدث سے حدیث پڑھنے کے لیے. وہ محدث عجیب تھے، سامنے نہیں آتے تھے، پردے کے پیچھے سے حدیث پڑھاتے تھے. ایک عرصہ ان کو اسی حالت میں گزرا، پردے کے پیچھے سے حدیث پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہ طالب علم بہت اس میں طلب ہے اور یہ بہت باادب بھی ہے، انہوں نے ایک دن پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا اور اس طالب علم نے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے میں اور گدھے کے چہرے میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا. جب اس کو حیرت ہوئی کہ اتنے قابل محدث ہیں، ایسی اتنے عرصے سے میں ان سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور چہرہ ان کا گدھے کے جیسا، تو ان کے منہ سے یہ کلمات نکلے، احذر یا بنیا ان تسبق الامام، احذر یا بنیا ان تسبق الامام. اے میرے پیارے بیٹے، نماز جب پڑھ رہے ہو امام کے پیچھے تو امام سے آگے بڑھنے کی آگے بڑھنے سے ڈرنا. یہ میرا حال اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ جو امام سے آگے بڑھتے ہیں، ابھی امام رکوع میں گیا نہیں وہ چلے گئے، سجدے میں ابھی گیا نہیں ہے اور وہ چلے گئے سجدے میں، یا ایک سجدے سے اٹھا اور دوسرے سجدے میں خود ہی چلا گیا مقتدی اس کے جانے سے پہلے ہی، یہ سب صورتیں اسی میں داخل ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے لوگ جو امام سے آگے بڑھتے ہیں اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کا چہرہ گدھے کی طرح کر دیا جائے؟ ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھا تو تھا لیکن ہلکا سمجھا تھا، ہلکا، کہ ہاں بھائی یہ ایسے ہی فرما دیا ہوگا، لہذا میں ہلکا سمجھتے ہوئے ایک دن جان بوجھ کر میں نے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور بڑھ بھی گئے امام سے آگے، اس کے بعد سے یہ حال ہوا. وہ بھائی ہلکا، بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے، یہ عمل ہے، ایک ہو رہا ہوگا. بھائی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہی کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑے امید جس سے باندھی جائے وہ اللہ ہے تو اللہ سے مانگیے، سب سے بڑے توقعات پر پورا اترنے والے اللہ تعالی ہیں تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے توقعات رکھیے، سب سے بڑے بھروسہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ. کس پہ اللہ فرماتے ہیں کس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ یہ تو مر جائیں گے، اس پر بھروسہ کرو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آنی، اس پہ بھروسہ کر کے دیکھو. تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں، مانگیے اللہ سے. مانگنا عجیب چیز ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ انہوں یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور پہلی زندگی کچھ زیادہ اچھی بھی نہیں تھی. تائب ہو کر انہوں نے حدیث کی خدمت کی اور بہت بڑا اللہ نے ان سے کام لیا. یہ حرم پہنچے اور زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عجیب الفاظ میں دعا مانگی. جب آدمی اللہ سے مانگنے کی رٹ لگاتا ہے تو اللہ اس کو عجیب عجیب مضامین سکھاتے ہیں. لہذا حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو ساری زندگی سوچتے رہیں ایسے مضامین تو ہم ایسے مضامین بنا نہیں سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم پیا اور وہاں اس وقت یہ دعا کی اور حدیث پڑھی پہلے کہ مشتق آپ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے. ما زمزم لما شریب لہو. زمزم جس مقصد کو جس نیت کے تحت پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنِّي أَشْرَبُ هَذَا لِعَطْشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پہلے حدیث پڑھی اور پھر فرمایا کہ اللہ میں اب زمزم پی رہا ہوں قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے. پی اس وقت رہا ہوں اور نیت یہ کر رہا ہوں کہ قیامت کی پیاس جب سورج بہت قریب ہوگا بدحواسی سے برا حال لوگوں کا برا حال ہوگا اس وقت مجھے پیاس نہ لگے. دیکھیے یہ کیا عجیب مضمون ہے. قیامت کی تیاری کرنے والے اور قبر کی تیاری کرنے والے تو ایسے سوچتے ہیں. آخرت کی تیاری کرنے والے تو یہ مضامین ان مضامین سے دعا کرتے ہیں. لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم پر اعتماد کرے وہ بالآخر گمراہ ہو جائے گا. من اعتمد علی علمہ فقد ضل. وہ مجھے یاد آیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے. رات کا وقت تھا, اچانک کسی میدان سے گزرتے ہوئے روشنی ہو گئی, سارا میدان روشن ہو گیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم تمہاری عبادات سے تمہارے تقوی سے تمہاری اطاعات سے نیکیوں سے اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ اب نہ تمہارے لیے نماز کی پابندی ہے نہ روزے کی پابندی ہے, تمہارے لیے نماز اور روزہ معاف ہو چکا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہرحال آخر کار اللہ کے ولی تھے, اپنے وقت کے غوث تھے, اپنے وقت کے غوث تھے اس میں کوئی شک نہیں. تو کچھ دیر توقف کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو آواز آئی کہ آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا, آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. یہ اصل میں شیطان کا سارا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا, اس نے ایک منظر کشی اس نے کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر کرنا چاہتا تھا. حضرت نے فرمایا, اس کا جواب یہ آیا کہ آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. فرمایا نہیں, میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. میرے علم نے نہیں بچایا, اللہ نے بچایا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ جب یہ آواز آئی کہ تمہارے اوپر سے روزہ اور نماز معاف کر دی گئی, اب تم شریعت کے مکلف نہیں رہے, تو میں نے یہ سوچا کہ یہ چیزیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی, میں تو حضور کا ایک امتی ہوں, مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں. یقیناً یہ شیطان کا جال ہے. حضور کو معاف نہیں ہوئی بلکہ حضور کے اوپر تو 6 نمازیں فرض تھیں, تہجد بھی فرض تھی, حج بھی آپ نے ادا فرمایا, روزے آپ رمضان کے رکھا کرتے تھے, ہمیں کیسے معاف ہو سکتے ہیں بھائی. یہ چیزیں تو اللہ نے نبی کو معاف نہیں فرمائی, وہ ان کو اس کا مکلف بنایا. تو فرمایا میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا جال ہے, اس لیے میں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا. اور جب اس کا ایک وار ناکام ہوا تو اس نے دوسرا وار کیا, اور فرماتے ہیں یہ دوسرا والا وار کہ آج تمہارے علم نے تمہیں بچایا, یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا. کہ اس موقع پر بہت سے لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے شیطان توڑوا دیتا ہے. یہ عجب کا وار تھا کہ آج تمہارے علم نے تمہیں بچایا ہے, یہ عجب کا وار تھا, یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا. فرمایا نہیں, اس وار میں بھی کامیاب ہوئے. فرمایا نہیں, میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا. بہت سے علم والے ناکام ہو گئے, گمراہ ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اعتمد علی علمہ فقد ضل, جو اپنے علم پر اعتماد کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے, علم ہی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ اس کتاب کے ذریعے گمراہ فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہ قرآن کریم جیسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگ, اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا باطنی خرابیوں کی وجہ سے, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا من اعتمد علی علمہ فقد ضل, من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل, جو اپنی بادشاہت پر یا طاقت پر, سلطان کا اعتبار اطلاق دونوں پر ہوتا ہے, طاقت بادشاہت قدرت اس پر اعتماد کرتا ہو, ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. من اعتمد علی مالہ فقد قل, اور جو اپنے مال پر اعتماد کرتا ہے, یہ قارون کا عقیدہ ہے مال پر اعتقاد کرنا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, جو اپنے مال پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی کر دیتے ہیں یا مال بھی ختم کر دیتے ہیں, مفلس اور قلاش بنا دیتے ہیں. اور آگے فرمایا من اعتمد علی عقلہ فقد اختل, اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ مجنون پاگل ہو جاتا ہے, عقل میں فطور واقع ہو جاتا ہے, خلل واقع ہو جاتا ہے, عقل میں دماغ میں خلل واقع ہو جاتا ہے, بہکی بہکی باتیں نکلنے لگتی ہیں زبان سے. یہ عقل پر اعتماد کرنے والوں کا یہ انجام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من اعتمد علی علمہ فقد ضل, من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل, من اعتمد علی مالہ فقد قل, من اعتمد علی عقلہ فقد اختل, اور آگے فرمایا من اعتمد علی اللہ لا ضل ولا ذل ولا قل ولا اختل, اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے, نہ وہ ذلیل ہوتا ہے, نہ اس کا مال کم ہوتا ہے, نہ اس کی عقل میں خلل واقع ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ والے تو بڑھاپے میں جا کے اور عقل مند ہو جاتے ہیں, ان کی عقل میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور جو غیر متقی ہو اس کی عقل میں فطور واقع ہو جاتا ہے, عجیب عجیب باتیں. ایک بچے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا, ظاہر کے اعتبار سے بوڑھا ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, لیکن ایک بچے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں. یہ وہی ہے جس نے اپنی زندگی غلط گزاری, شریعت کے خلاف سنت کے خلاف زندگی گزاری, تو پھر یہ حال ہوتا ہے. متقین کی تو عقل اور بڑھ جاتی ہے, لوگ آ کے ان سے دعائیں کراتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, کاروبار دنیا تک کے مشورے ان سے کرتے ہیں, اور وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جیسے برسوں سے کاروبار میں مشغول ہوں, حالانکہ کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں ان کا, یہ محض اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اور اللہ پر اعتماد کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرے, اللہ سے مانگے, اللہ پر بھروسہ کرے, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, کیا پیارے الفاظ ہیں کہ اس پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آنی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جن لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں, نہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے. اور سوچنے کی بات ہے, جب ایک آدمی کے پاس دو اختیار ہیں, ایک جگہ سے کام کم بنے گا، ایک جگہ سے بہت اچھی طرح بن جائے گا. تو دنیا کے معاملے میں ہم یہی اختیار کرتے ہیں، جہاں اچھی طرح کام ہو رہا ہو وہاں جاتے ہیں، جہاں سے اچھی طرح کام ہونے کی امید نہ ہو وہاں نہیں جاتے، جہاں اچھی طرح کام پورا کام ہونے کی امید ہو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں. تو مخلوق تو ناقص ہے، اس سے رابطہ کرنے سے فائدہ، اور اللہ خالق ہیں. جو وہاں سے رابطہ کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، کام بھی پورا ہو جاتا ہے اس کا. اللہ، حافظ نصفی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی بھی کتاب کا نام فضائل الاعمال ہے، جیسے یہاں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، جماعتیں پڑھتی ہیں، فضائل الاعمال، فضائل اعمال اس کو کہتے ہیں. حافظ نصفی کی کتاب ہے فضائل الاعمال، اس کا نام عربی میں ہے. تو اس میں انہوں نے اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے حضرت عاصم ابن ابی نجود رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے شیخ القراء تھے، قاریوں کے استاد تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی خدمت تھی، سبا عشرہ کے قاری تھے. مگر ایک مرتبہ حالات بہت تنگ دستی کے پیش آ گئے، تو ایک اعتماد کا دوست تھا جس سے بے تکلفی بھی تھی، اس کے پاس گئے کہ چلو بھائی اس سے کچھ مانگ لیں. اس کے سامنے اپنی بات رکھی، اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، لہذا یہ سمجھ گئے، کیونکہ دوستی تھی، سمجھ گئے کہ اس کو اچھا نہیں لگا میرا آنا. بس وہیں سے واپس پلٹے، جنگل میں پہنچ گئے، قریب جنگل تھا وہاں پہنچے. وہاں جا کے اللہ تعالی سے دعا کی تنہائی میں. اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ ہے، کبھی کبھی ویرانے میں جا کر عبادت کرنا، کبھی کبھی. رہبانیت تو یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دے دنیا کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہماری شریعت میں ہے بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی چلے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بزرگوں کا طریقہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تو روز کا معمول یہی تھا کہ پانچ پاروں کی تلاوت فرماتے تھے چہل قدمی کرتے ہوئے صبح کے وقت، اور فرماتے تھے میں جنگل، اور جنگل میں جا کے کرتے تھے. فرمایا میں جنگل اس لیے جاتا ہوں کہ جنگل میں آبادی نہیں ہے، جب آبادی نہیں تو وہاں گناہ نہیں ہے، گناہ کرنے والے ہی نہیں تو گناہ کہاں سے ہوں گے. تو فرمایا جنگل میں آبادی نہیں، جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں، اور جب گناہ نہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. بھائی اللہ کا عذاب تو وہاں برسے گا جہاں گناہ ہو رہے ہوں. جو یہ ویرانے ہیں ان کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے کہ یہاں آبادی نہیں ہے، جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں، اور جہاں گناہ نہیں ہو رہا ہے وہاں رحمت برس رہی ہے. اس لیے فرمایا میں یہاں جا کے تلاوت کرتا ہوں. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن وہیں جا کے بس جانا یہ غلط ہے، یہ تو رہبانیت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اجازت نہیں دی شریعت نے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جس شخص کو اللہ نے یہ قدرت دی ہو کہ وہ شہر میں آ کے آباد ہو سکے، اور پھر بھی وہ گاؤں میں ہی بسا رہا، گاؤں میں ہی آباد رہا، گاؤں کی زندگی کو اختیار کیے رہا، فرمایا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. من سکن البادیۃ جفا، لہذا یہ حضرت عاصم ابن ابی نجود جنگل پہنچے، وہاں جا کے دعا فرمائی اللہ تعالی سے، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ آخر کے جو کلمات ہیں یہ حدیث کے ہیں، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کے کلمات ہیں، باقی یہ اللہ تعالی کے نام خود لگا لیے. بس یہی الفاظ، ابھی اتنے الفاظ کہے تھے، اوپر سے ایک تھیلی آ کر گری، لال رنگ کی تھیلی آ کر گری. انہوں نے اوپر دیکھا تو ایک چیل وہ تھیلی پھینک کر گئی تھی، اس کے اندر سے 80 دینار ملے، روئی میں لپٹا ہوا انتہائی قیمتی پتھر ملا، سنہری پتھر، قیمتی، جو ان کی زندگی بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا. اتنی چیزیں تھیں کہ اس کو بیچ کر اتنا کچھ مال حاصل ہوا، ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. اب بتائیے، چند کلمات اللہ تعالی، وہ مخلوق سے، مخلوق کے پاس گئے، اس کا منہ بن گیا، خالق کے پاس گئے وہاں سے مایوسی نہیں ہوئی. تو بھائی وتوکل علی اللہ یہی ہے, کون ہے اللہ کے علاوہ, یہی اللہ سوال فرماتے ہیں, اما یجیب المضطر اذا دعاه, کون ہے بے قرار کی دعا کو سننے والا اور اس کی پکار کو سننے والا جبکہ وہ اس کو پکارے. ویکشف السوء, اور اسے اس کی برائی کو دفع کرے, مصیبت کو ہٹائے, مشکل کو دور کرے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور زمین میں تم کو اپنا نائب بنائے. جو اللہ ہی سے لو لگاتے ہیں, اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہی یقین اور ایمان رکھتے ہیں, وہی تو اللہ کے نائب ہیں زمین میں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسے ایسے طریقے ہمیں سکھا دیے. محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے, فرمایا یہ حدیث اس پر جو عمل کر لے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں, فرشتے اس کے ساتھ دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب قالت الملائکه امين ولك بمثل. یہ حدیث ہے, محدثین ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے اس کے حق میں, تو اللہ تو فرشتے یہ دعا سن کر فرماتے ہیں آمین ولک بمثل, اور اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا, اور پیٹھ پیچھے بھی یہ صورت بھی داخل ہے اور یہ صورت بھی اس میں داخل ہے کہ وہ شخص سامنے موجود ہو مگر ہم چپکے سے اس کے لیے دعا کر لیں دل ہی دل میں, اس کو پتہ بھی نہ چلا, نہ ہم نے آواز بلند کی, نہ ہاتھ اٹھائے, نہ ہونٹ ہلائے, نہ زبان ہلائی, دل ہی دل میں دعا کر لی. یہ بھی بظاہر الغیب میں شامل ہے. دیکھ لیجئے شرح نے محدثین نے کیا لکھا ہے اس میں. تو یہ ایسا عمل ہے, اپنی کوئی حاجت مانگنی ہو تو اپنے بھائی کے لیے وہ حاجت مانگ لیجئے, وہ چیز مانگیے تو فرشتے آپ کے لیے مانگنے لگیں گے, ولک اور آمین بھی کہیں گے, آمین ولک بمثل, آمین اور تمہارے لیے بھی اللہ یہی دیں جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو. تو بھائی ہمیں تو ایسے ایسے طریقے, ایسے ایسے راستے سکھائے گئے ہیں. کام ہمارا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رٹ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پان کا گٹکا کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا ہے, یہ پہلے بھی میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ گٹکے اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا پان مسالے بمبئی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو آج کل بازار میں آ رہی ہیں, سچ بات یہ ہے یہ کتنے ہی واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں, یہ اصل میں ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کی ایک سازش, جو سازشیں ہو رہی ہیں عورتوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, فحاشی اور عریانی کے ذریعے, گانوں کے ذریعے, اور ایک سازش یہ بھی ہو رہی ہے کھیل کود کے ذریعے, ان میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ ایسی چیزیں پھیلا دی جائیں کہ ان کی صحت بھی برباد ہو, یعنی جسمانی صحت بھی برباد ہو, روحانی صحت بھی برباد ہو, دونوں قسم کی صحتیں برباد کرنے کا باطل نے سامان کر رکھا ہے. اور ہم کتنے معصوم ہیں, کتنے غافل ہیں, ہم کتنے سیدھے سادے ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں. لہذا یہ پان سے گٹکے سے اپنے بچوں کو خود بھی بچنا چاہیے, اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا مسالے آ رہے ہیں کس قسم کے بمبئی اور یہ چیزیں, اس سے بہت سخت اجتناب کی ضرورت ہے, یہ تو منہ اور گلے کا کینسر, پیٹ کی خرابی کا باعث ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور یہ جن کو یہ شکایت ہو گئی ہے کینسر کی, اللہ تعالی ان کو صحت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے. یہ جن صاحب نے پرچہ بھیجا ہے اللہ ان کو کینسر کا موذی مرض, اے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دیجئے، نیک اعمال کے لیے صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اقبال صاحب ہیں ہماری مسجد کے نمازی ہیں، وہ بھی بہت شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے اور نیک اعمال کے لیے ان کو شفا نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جسمانی اور روحانی دونوں صحتیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.